لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين. جب تک میں اس کے والد اس کا محبوب نہ ہو جاؤں. دنیا کی تمام محبتوں پر غالبی، جتنی بھی محبتیں دنیا میں ہیں ان تمام محبت، بقیہ محبتیں بڑھ گئیں تو قرآن مجید میں قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن تردونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ. تاکہ انسان کی اپنی جان سے بھی زیادہ نبی اسلام اس کو محبوب ہو جائیں. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوتے ہیں، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ دنیا کی تمام محبتوں سے زیادہ محبوب ہیں سوائے اپنی جان کے. نبی اسلام نے ارشاد فرمایا، لن یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من نفسہ. تم میں سے کوئی شخص ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کو اس کی جان سے بھی زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں. فقال عمر، عمر لانو نے جواب میں عرض کیا، والذی انزل علیک الکتاب، قسم اس ذات کی جس نے کتاب کو نازل کیا، لَأَنْتَ أَحَبَّ إِلَيَّ مِن نَفْسِي أَلَّتِي بَيْنَ جَمْعِ، کہ اب آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہو گئے ہیں. فقال لہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اسلام نے فرمایا، الان یا عمر، اے عمر، اب ایمان کے کامل مرتبے پر پہنچے. تو یہ محبت مخلوق کی تمام محبتوں سے برتر اور بالا تر محبت ہے. چنانچہ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا، ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، تین چیزیں ایسی ہیں کہ جس بندے میں ہوں اس کو ایمان کی حلاوت نصیب ہو جائے. ان یکون اللہ و رسولہ احب الیہ مما سواہما، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باقی سب سے اس کو زیادہ محبوب ہو جائیں. اب ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر اتنی محبت انسان کرے تو اس کا بدلہ کیا ملے گا؟ انسان رائے کو دیکھتا ہے، کوئی عمل کرے تو ریٹرن کو دیکھتا ہے. تو نبی علیہ السلام نے وہ بھی فرما دیا، ان انس رضی اللہ تعالی عنہ، انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، ان رجلا اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال مت الساعہ، ایک شخص نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے پوچھا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کب آئے گی؟ قال ما اعددت لها، تم نے قیامت کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے؟ قال، اس نے عرض کیا، ما اعددت لها من کثیر صلاۃ ولا صوم ولا صدقہ. اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، بہت ساری نمازیں، روزے اور صدقہ، یہ چیزیں تو میں نے جمع نہیں کی، ولکنی احب اللہ و رسولہ، ہاں میں اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتا ہوں. قال، نبی علیہ السلام نے جواب میں فرمایا، انت مع من احببتا، تو جنت میں اس کے ساتھ ہوگا جس سے تمہیں بہت محبت ہوگی. ایک اور صحابی نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، لانت احب الی من اہلی و مالی، آپ مجھے میرے مال، میرے اہل سے زیادہ محبوب ہیں. وانی لاذکرک فما اصبر حتی اجیء، میں جب گھر میں رہتے ہوئے آپ کو کبھی یاد کرتا ہوں، آپ کا دھیان دل میں آتا ہے، تو میں صبر نہیں کر پاتا، آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں، فانظر الیک، اور آپ کے منور چہرے کو دیکھتا ہوں، وانی ذکرت موتی و موتک، اور میں یہ بھی سوچتا ہوں کہ ایک دن موت میرے اوپر بھی آنی ہے اور آپ پر بھی آنی ہے، انک اذا دخلت الجنہ دخلت الجنہ، آپ جنت میں داخل ہو گئے، رفعت مع النبیین، تو آپ تو انبیاء کے درجے میں ہوں گے، وانی دخلتها لا اراک، اور میں جنت میں چلا بھی گیا تو میں تو آپ کو نہیں دیکھ سکوں گا. مقصد کہنے کا تھا کہ پھر مجھے جنت میں مزہ ہی کیا آئے گا. سبحان اللہ، کیا محبت تھی صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کو. اس پر اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. تو اس محبت کا ثمر یہ کہ انسان کو قیامت کے دن نبی علیہ السلام کے قدموں میں جگہ نصیب ہو جائے گی. اب رہی بات کہ اس محبت کے تقاضے کیا ہیں، تو سب سے پہلا تقاضا توقیرہ و تقدیرہ علیہ الصلاۃ والسلام، کہ انسان جب محبت کرے تو ان کی عزت کرے، ان کا اکرام کرے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا لتؤمنوا باللہ و رسولہ و تعذروہ و توکروہ. معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام کا احترام کریں، ان کی عزت کریں، دل میں ان کی عظمت رکھیں. صحابی فرماتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، وَأَصْحَابَهُ حَوْلَهُ كَأَنَّمَا عَلَىٰ رُؤُوسِهِمُ الطَّيْرُ، اور صحابہ لانم آپ کے گرد اس طرح بیٹھے تھے جیسے ان کے سروں کے اوپر کوئی پرندہ بیٹھا ہوا. بہت ادب کے ساتھ پرسکون ہو کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے. قال ابو ابراہیم، ابو ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، واجب علی کل مؤمن، ہر مومن پر یہ واجب ہے، متا ذکرہ او ذکر عندہ، کہ جب وہ نبی علیہ السلام کا تذکرہ کرے یا اس کے سامنے نبی علیہ السلام کا تذکرہ کیا جائے، ان یخدع و یخشع، کہ اس کے اوپر ایک کیفیت محسوس ہو ادب اور احترام کی، ویتوکر و یسکن من حرکتہ و یاخذ فی ہیبتہ و جلالہ. چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ جس طرح نبی علیہ السلام کی موجودگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اکرام اور احترام ضروری تھا، آج کے دور میں اگر کسی مجلس میں حدیث مبارکہ بیان کی جائے، اس کا درس دیا جائے، تو اس مجلس میں بھی اسی ادب کا روا رکھنا یہ ضروری ہوتا ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو لوگ ملنے آتے تو آپ باندھی کو بھیج کے پوچھواتے کہ تم کس لیے آئے ہو. اگر وہ کہتے کہ فقہ کے مسائل پوچھنے آئے ہیں تو آپ فوراً آ کر مل لیتے. اگر وہ کہتے ہیں کہ حدیث پاک کی روایت لینے آئے ہیں تو آپ غسل فرماتے، صاف ستھرے کپڑے دے بتن کرتے، امامہ باندھتے، اور ایک خاص جگہ بنائی ہوئی تھی اس کے اوپر آ کر بیٹھ کر خوشبو لگا کر نبی علیہ السلام پر کثرت سے درود شریف پڑھنے کے بعد پھر حدیث مبارکہ کو بیان کیا کرتے تھے. سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ کی آخری حالت ہے. اب اس حالت میں ان سے اٹھا بھی نہیں جاتا، لیٹے ہوئے تھے، کسی نے حدیث مبارکہ کے بارے میں سوال پوچھ لیا تو وہ مشقت کر کے اٹھے اور اس کا جواب دیا، اور جواب دیتے ہی نیچے گرے اور ان کی روح پرواز کر گئی. آخری سانس تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس محبت کا اور ادب کا اظہار اتنا ضروری ہے. کسی نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اتنا احترام کر احترام کرتے ہیں، اس کے بدلے اللہ کی کیا رحمتیں؟ تو فرمایا کہ زندگی کی ایک رات کے علاوہ مجھے ہر رات میں نبی علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوتی ہے. امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے جب نبی علیہ السلام کا تذکرہ آتا تو آپ کا چہرہ سرخ اور متغیر ہو جاتا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے سید القراء محمد بن منقدر کو دیکھا کہ حدیث مبارکہ سناتے ہوئے وہ اس قدر روتے تھے کہ لوگوں کو ان کے اوپر ترس آنے لگ جاتا تھا. عامر بن عبداللہ بن زبیر کے سامنے جب نبی علیہ السلام کا تذکرہ ہوتا اتنا روتے کہ آنسو خشک ہو جاتے تھے. امام زہری رحمت اللہ علیہ بڑے نرم دل اور ملنسار تھے، لیکن جب نبی علیہ السلام کا تذکرہ ہوتا تو ان کی کیفیت ایسی ہوتی کہ جیسے وہ کسی کو پہچانتے ہی نہیں ہیں. ابن سیری رحمت اللہ علیہ ہنسمکھ طبیعت کے مالک تھے، حاضرین مجلس کو ایسی باتیں سناتے تھے، لطائف ذرائف کے، جس سے کہ وہ مسکراتے تھے. لیکن جب حدیث مبارکہ کا تذکرہ ہوتا تو اس وقت ان کی عاجزی دیکھنے کے قابل ہوتی تھی. تو معلوم ہوا کہ حدیث مبارکہ کی تعظیم کرنا یہ حقیقت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم ہے. دوسرا تقاضا، عدم التقدیم بین یدیہ وغض صوت عندہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سبقت نہ کرنا، آپ کے سامنے آواز کو پست رکھنا. تو صحابہ لانم تو مجلس میں حاضر ہوتے تھے تو بہت آہستہ بولتے تھے. آج کے دور میں جو صلاۃ والسلام کے لیے مواجہ شریف پہ حاضر ہو تو وہاں بھی آواز کو بلند نہ کرے. اس لیے مواجہ شریف کے سامنے یہ آیت مبارکہ آج بھی لکھی ہوئی ہے کہ تم اپنی آوازوں کو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند مت کرو. اور کسی بھی کام میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پر اپنی خواہش کو مقدم نہ کرے. جہاں علم میں آئے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم مبارک یہ، فوراً سر جھکا دے. یہ اس محبت کے تقاضوں میں سے ہے. اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر میرے قول کے مقابلے میں کسی کو کوئی ضعیف حدیث بھی کہیں سے مل جائے تو میرے قول کو چھوڑے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو مقدم کرے. تیسرا تقاضا، اعظام جمیع اسباب ہی و اکرام مشاہد ہی و امکنت ہی من مکہ والمدینہ. وہ تمام چیزیں جن کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نسبت ہے، آپ کے اسباب سے، آپ کی اشیاء میں سے، یا آپ کے مبارک شہر مکہ اور مدینہ، ان کے ساتھ بھی محبت کا اظہار کرنا. چنانچہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مدینہ طیبہ میں رہتے تھے، لا یرکب بالمدینہ دابتا وکان یقول استحیی من اللہ ان اطع تربتا فیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحافر دابہ. سواری ہوتی تھی مگر پیدل چلتے تھے، مدینہ طیبہ سے باہر نکل کر پھر سوار ہوتے تھے. تو کسی نے پوچھا کہ آپ سواری پہ سوار کیوں نہیں ہوتے؟ تو فرمایا کہ مالک کو زیب نہیں دیتا کہ جس مقدس جگہ پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم لگے ہوں میں اس جگہ کو سواری کے سموں سے پامال کر دوں. ایک دفعہ امام مالک رحمۃ اللہ کے سامنے ایک کمان لائی گئی، تیر کمان، اور کسی نے بتایا کہ اس کمان کو نبی علیہ السلام نے مس فرمایا، ہاتھ میں پکڑا. قال مالک، امام مالک فرماتے ہیں، ما مسست القوس بیدی الا على طهارة منذ بلغني ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ القوس بيده. مجھے جب اس بات کا علم ہوا کہ اس کمان کو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارک ہاتھ لگائے ہیں، میں نے زندگی بھر اس کمان کو بے وضو ہاتھ کبھی نہیں لگایا. اور امام مالک رحمۃ اللہ جب مسجد نبوی کے قریب آ جاتے، یرفع حذاءہ ویمشی حافیا، مسجد کے باہر ہی جوتے اتار لیتے تھے اور ننگے پاؤں چلا کرتے تھے. اسی طرح اگر نبی علیہ السلام کا منہ مبارک انسان کہیں دیکھے تو محبت کا اظہار کرے. بعض جگہ میوزیم میں نبی علیہ السلام سے منسوب کچھ کپڑا یا ایسی چیزیں ہوتی ہیں، تو کوئی بھی چیز کہ علماء تصدیق کریں کہ اس کی نسبت نبی علیہ السلام تک پہنچتی ہے، ان اشیاء سے محبت کا اظہار کرنا یہ بھی محبت کا تقاضا ہے. اور بالخصوص مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ، یہ دونوں وہ شہر ہیں کہ نبی علیہ السلام کو یہ محبوب تھے، تو ہمیں بھی وہاں سے محبت ہونی چاہیے. محبت کا چوتھا تقاضا، حب الصحابۃ و اہل بیت. دستور ہے من احب شیئن احب من یحب. جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو انسان ان سے بھی محبت کرتا ہے اور ان کو جو محبوب ہوں ان سے بھی محبت کرتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی صحابہ رضی عنہم سے دلی محبت رکھیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم من بعد غرضا فمن احبہم فبحبی احبہ. جو صحابہ سے محبت کرے گا وہ میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرے گا. ایک حدیث مبارکہ میں ہے، آیت الایمان حب الانصار و آیت النفاق بغضهم. انصار سے محبت کرنا ایمان کی علامت ہے اور انصار سے بغض رکھنا یہ نفاق کی علامت ہے. انس نے انہوں روایت کرتے ہیں کہ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا، مثل اصحابی کمثل الملح فی الطعام. میرے صحابی کی مثال کھانے میں نمک کی مانند ہے. لا یصلح الطعام الا بہ. اگر نمک نہ ہو تو کھانا بے ذائقہ ہوتا ہے، اور اگر صحابہ کی محبت نہ ہو تو انسان کا ایمان حلاوت کے بغیر ہوتا ہے. ایک حدیث مبارکہ میں نبی اسلام نے فرمایا، من حفظنی فی اصحابی کنت لہو حافظا یوم القیامہ. جو میرے صحابہ کے عزت و ناموس کی حفاظت کرے گا، میں قیامت کے دن اس بندے کی عزت کی حفاظت کروں گا. ایک حدیث مبارکہ میں نبی اسلام نے فرمایا، من حافظنی فی اصحابی ورد علی الحوض. جو میرے صحابہ کے عزت و ناموس کی حفاظت کرے تو اسے چاہیے کہ حوض کوثر پر میرے سامنے آئے. ومن لم یحفظنی فی اصحابی لم یرد علی الحوض. اور جو میرے صحابہ کے ناموس کی حفاظت نہ کرے اس کو چاہیے کہ میرے پاس حوض کوثر پہ حاضری نہ ہو. حسن رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتے تھے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لکل شیء اساس. ہر چیز کی ایک بنیاد ہوتی ہے. واساس الاسلام حب الاصحاب رسول اللہ واہل بیت. اور صحابہ کی محبت اور اہل بیت کی محبت یہ ایمان کی بنیاد ہے. حضرت علی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ سیدنا حسن اور حسین رضی اللہ عنہم کے ہاتھ کو پکڑا، فقال اور فرمایا، من احبنی و احب حاضرین. جس نے مجھ سے محبت کی اور ان دونوں سے محبت کی، و اباہما اور ان کے والد سے محبت کی، و اماہما اور ان کی والدہ سے محبت کی، کان معی فی درجتی یوم القیامہ. وہ جنت میں میرے درجے میں میرے ساتھ ہوگا. تو صحابہ سے محبت کرنا اہل بیت سے محبت کرنا یہ جنت کی بشارت ہے. عبداللہ ابن مبارک رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں خصلتان من کان فیہ نجا، دو خوبیاں ایسی ہیں جس بندے کے اندر ہوں وہ نجات پا جاتا ہے، الصدق وحب اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک سچ بولنا اور دوسرا نبی علیہ السلام کے صحابہ سے محبت کرنا. چنانچہ ایوب سختیانی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے من احب ابا بکر فقد اقام الدین، جس نے ابو بکر لانوں سے محبت کی اس نے دین کو قائم کر دیا. ومن احب عمر فقد اوضح السبیل، جس نے عمر لانوں سے محبت کی اس پر راستہ واضح ہو گیا. ومن احب عثمان فقد استضاء بنور اللہ، جس نے عثمان لانوں سے محبت کی اس نے اللہ کے نور سے روشنی کو پا لیا. ومن احب علی فقد اخذ بالعروۃ الوثقی، اور جس نے علی لانوں سے محبت کی اس نے مضبوط رسی کو تھام لیا. ومن احسن الثناء علی اصحاب محمد، اور جو نبی علیہ السلام کے صحابہ کی تعریف کرے فقد برئ من النفاق، اللہ اس بندے کو نفاق سے بری فرما دیتا ہے. پانچواں تقاضا الاقتداء به، کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کی پیروی کرتا ہے. عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرمایا تھے تعص الالہ وانت تدعم حبہ ھذا لامری فی القیاس بدیع لو کان حبک صادقا لاطعته ان المحب لما يحب مطيع، کہ اگر تو اپنی بات محبت میں سچا ہوتا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرتا، اس لیے کہ محب جس سے محبت کرتا ہے اس کی اتباع کیا کرتا ہے. صحابہ کرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع میں کامل درجہ رکھا کرتے تھے. چنانچہ عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں داخل ہونے لگے، ایک قدم اندر اور ایک ابھی باہر، نبی علیہ السلام صحابہ کو فرما رہے ہیں اجلسو اجلسو، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. انہوں نے جب یہ لفظ سنا تو وہ وہیں بیٹھ گئے، ایک قدم اندر اور ایک باہر، دھوپ ہے. کسی نے پوچھا عبداللہ ابن رواحہ دروازے پر اس طرح بیٹھ گئے، کہنے لگے کہ میرے کانوں میں جب آواز پڑی اجلسو مجھے زیب نہیں دیتا تھا کہ باہر کا قدم اندر رکھتا اور پھر بیٹھتا. اس طرح وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک ایک ارشاد پر عمل کیا کرتے تھے. چنانچہ ابو طلحہ رضی عنہ نے ایک مرتبہ شور سنا تو انس رضی عنہ سے فرمایا کہ باہر دیکھو کیا ہوا. انہوں نے آ کر کہا الا ان الخمر قد حرمت، شراب حرام ہو گئی. تو بیٹے سے فرمایا اخرج فاحرقها، یہ مٹکوں کو اٹھاؤ اور ان تمام مٹکوں کو توڑ ڈالو. تو ایک بندہ جو ایمان نہیں لایا تھا اس نے کہا کہ بھئی تم تو عادی ہو، چھوڑو گے بیمار ہو جاؤ گے. تو فرمانے لگے لیسو بے دوا ولکنہ دا، یہ دوا نہیں، آج کے بعد یہ میرے لیے بیماری بن گئی ہے. ابن عمر رضی عنہ کی اتباع سنت کا رنگ عجیب تھا. چنانچہ مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ کی طرف جب جانے لگے تو ایک جگہ سواری کو روکا، نیچے اترے اور ایک مخصوص جگہ پر جا کر اس طرح بیٹھے جیسے قضائے حاجت سے فارغ ہوتے ہیں، مگر کچھ کیے بغیر واپس آ گئے، سفر شروع کر دیا. تو جو رفقا تھے انہوں نے پوچھا کہ حضرت کیوں رکے اگر ضرورت نہیں تھی؟ تو فرمانے لگے کہ میں نے ایک مرتبہ نبی علیہ السلام کے ساتھ سفر کیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سواری روکی، فراغت اختیار کی، میں جب اس جگہ پہنچا تو میرا دل چاہا میں بھی وہی عمل کروں جو میرے آقا نے کیا ہوا ہے. اتنا سنت کی اتباع. مسجد نبوی میں ایک دروازہ تھا جس کو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ اس میں سے عورتیں آیا کریں، باب النساء،
عبداللہ ابن ملان فرماتے ہیں کہ جس دن مجھے یہ بات پہنچی اس کے بعد پوری زندگی میں اس دروازے سے کبھی داخل نہیں ہوا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ کتنا اچھا ہو کہ یہ عورتوں کے لیے مخصوص کر دیا جائے، اس قدر سنت کی اتباع کرتے تھے۔ دل میں بات آئے گی یہ صحابہ رضی اللہ عنہم کی تو شانی اور تھی۔ قریب کے زمانے میں اگر آپ دیکھنا چاہیں تو ہمارے اکابر علماء دیوبند کو اللہ رب العزت نے اتباع سنت میں ایک نرالی شان دی تھی، چنانچہ اس قافلہ کے سرخیل امام حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کو دیکھیے کہ فرنگی نے ان کی گرفتاری کا حکم جاری کر دیا، جب پتہ چلا تو آپ 3 دن کے لیے روپوش ہو گئے اور 3 دن کے بعد دوبارہ پھر واپس آئے اور زندگی گزارنی شروع کر دی۔ کسی نے کہا حضرت پھانسی چڑھا دیں گے یہ لوگ، فرمایا پھانسی چڑھ جانا مجھے قبول ہے، میں نے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو دیکھا، مجھے غار طور کی 3 راتیں یا 3 دن روپوشی کے نظر آتے ہیں، میں نے اس سنت پر عمل کیا اور اس کے بعد میں وہاں سے باہر آ گیا۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ آخری عمر میں ان کی آنکھوں میں موتیہ بند آ گیا تھا تو بینائی چلی گئی، مگر سرما پابندی سے لگاتے تھے، تو کسی طالب علم نے پوچھ لیا کہ حضرت سرما تو لگاتے ہیں بینائی تیز ہونے کے لیے، فرمایا کہ میں بینائی تیز ہونے کی نیت نہیں کرتا، میں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی نیت کرتا۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی مبارک زندگی کو دیکھیے، ان کو جیل کے اندر قید کر دیا گیا تو وہاں انہوں نے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی نیابت کا حق ادا کرتے ہوئے جیل کے قیدیوں کو دین کی تعلیم دینی شروع کر دی۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، ان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بہت محبت تھی، فرمایا کرتے تھے میں نے اپنی زندگی میں دینیات کی کسی کتاب کو کبھی بے وضو ہاتھ نہیں لگایا، اور ایک مرتبہ ان کو اتھال لگ گئے لوز موشن، تو کسی نے کہا کہ حضرت یہ بیماری کیسے ہوئی، تو فرمانے لگے کہ مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کچھ عرصے کے بعد باقاعدہ زیارت ہوتی تھی، اب ذرا درمیان میں وقفہ لمبا ہو گیا، اس غم سے اسحال لگ گئے کہ میرے کسی گناہ کی وجہ سے مجھے محروم نہ کر دیا گیا۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی مبارک زندگی دیکھیے، ہر دن اور ہر رات سنت سے مزین، فرماتے ہیں کہ میں نے بیٹھ کر حساب لگایا میرے رمضان کی زندگی کے اعمال کیا اور غیر رمضان کے اعمال کیا، تو فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ دونوں میں کوئی فرق نہیں، میرا وقت غیر رمضان میں ایسے ہی گزرتا تھا جیسے کہ رمضان میں گزرا کرتا تھا۔ جن کی پوری زندگی رمضان بن گئی ہو تو سوچئے ہر عمل میں وہ سنت کی کتنی اتباع کرتے ہوں گے۔ حضرت مولانا حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ رب العزت نے یہ شرف بخشا کہ 18 سال مسجد نبوی میں بیٹھ کر انہوں نے حدیث کا درس دیا۔ ایک مرتبہ ان کو گنبد خضرا کے اندر جانے کا موقع ملا تو اندر اپنی ریش مبارک سے جھاڑو دینے لگے، جگہ کو صاف کرنے لگے۔ کسی نے پوچھا حسین احمد یہ کیا، تو جواب میں کہا کہ جس کی سنت ہے میں اسی کی حرمت پہ کوئی بات کر رہا۔ واپس لوٹ کر دیوبند آئے تو دارالحدیث کے سامنے ایک چھوٹا سا باغیچہ بنا ہوا تھا، وہاں حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے گلاب کے پھول لگوائے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت تو پھول تو کئی ہوتے ہیں، آپ نے گلاب کو کیوں سلیکٹ کیا، تو فرمانے لگے کہ میں نے کتاب میں پڑھا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اطہر سے جو خوشبو آتی تھی گلاب کی خوشبو اس خوشبو کے قریب تر ہے میں نے اس لیے لگوایا کہ یہ خوشبو آئے گی مجھے اپنے آقا کی یاد آیا کرے. حضرت ننوتوی رحمۃ اللہ نے کیکر کا درخت لگوا دیا. استاد حیران، حضرت پھولوں کی جگہ تھی، اتنی خوبصورت کیاری تھی، یہاں کیکر کا درخت، کانٹے ہی کانٹے. فرمان لگے اگرچہ کانٹے ہیں مگر صلح حدیبیہ میں جو بیعت رضوان لی گئی تھی تو جس درخت کے نیچے بیعت لی تھی وہ کیکر کا درخت تھا. میں اس کیکر کے درخت کو دیکھوں گا، میں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کروں گا. چنانچہ اسی قافلہ کے ایک اور بزرگ، جسمانی طور پر تو نحیف و نظار لیکن روحانی طور پر اتنے مضبوط، آپ ان کی زندگی کو دیکھیں تو وہ ایک ایک گھر کے دروازے پر کھڑے ہیں. لوگوں میں سوال کرنے کے لیے آیا ہوں، کسی نے پوچھا روٹی کا، فرمانے لگے نہیں میں روٹی کا سائل نہیں، میں وقت کا سوال کرتا ہوں. تم اللہ کے دین کے لیے اپنے گھروں سے نکلو، میرے آقا کا دین سیکھو گے، مجھے آقا کی غلامی کا حق ادا کرنے کی توفیق حاصل ہو جائے گی. حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ لاہور میں تفسیر کا درس دیا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ میں اللہ کی عظمت پہ قربان کہ میں نے سکھ کا بیٹا ہو کر تفسیر لکھی اور دیکھو ایک سید کے بیٹے نے ہیر لکھی، ہیر نام سے کچھ اشعار اس نے لکھے. تو اللہ کی شان جس سے چاہے جو کام لے لیتا ہے. تو ہمارے اکابر علماء دیوبند پر اللہ رب العزت کا یہ خاص کرم کہ سنت کی اتباع میں ان کا رنگ نرالا تھا. چھٹی چیز، بغض من ابغض اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھے انسان اس کے ساتھ دل میں بغض رکھے. اس کی مثال سمجھنی بڑی آسان ہے. ماں بیٹے سے محبت کرتی ہے، اب جو اس کے بیٹے سے محبت کرے اسے اچھا لگتا ہے اور جو بیٹے سے محبت نہ کرے وہ اچھا نہیں لگتا. تو اگر ایک ماں کی محبت کا یہ عالم، تو پھر اگر نبی علیہ السلام کی محبت اپنی جان سے بھی زیادہ، تو اگر کسی کے دل میں نبی علیہ السلام کی محبت نہ ہوگی تو دل سے کتنا برا لگے گا. چنانچہ رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی نے ایک موقع پر یہ کہہ دیا کہ ہم جب جائیں گے لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، تو عزت والے مدینہ سے ذلیل و ذلیل لوگوں کو نکال دیں گے. اب یہ بات ان کے بیٹے نے بھی سنی. جب قافلہ مدینہ طیبہ پہنچا تو شہر کے دروازے کے اوپر آ کر کھڑے ہو گئے اور اپنے والد کو کہنے لگے لن تدخل المدینہ حتی یأذن لک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو شہر میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تجھے داخلے کی اجازت نہ دیں، پتہ چلے کہ عزت والا کون ہے اور ذلیل کون ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا انی اذنت لابیک فکف عنہ، میں نے تیرے والد کو داخل ہونے کی اجازت دی تو اپنا ہاتھ پیچھے ہٹا. تب انہوں نے اپنے والد کو مدینہ میں داخل ہونے کی اجازت عطا فرمائی. ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ، والد ملنے کے لیے آئے ابو سفیان، چارپائی بچھی تھی، بستر لگا تھا، وہ چارپائی پر بیٹھنے لگے تو انہوں نے جلدی سے بستر لمیٹ دیا. تو ابو سفیان کہنے لگے کہ بیٹی باپ کے آنے پہ بستر بچھاتے ہیں، بستر سمیٹتے تو نہیں ہے. تو جواب میں کہا کہ ابا جان آپ کی بات اپنی جگہ صحیح، مگر میرا دل نہیں چاہتا تھا کہ آپ مشرک ہیں اس بستر پر بیٹھیں جس بستر پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے ہیں. تو جس کو محبت ہو اس سے محبت رکھنا، اور جس بندے کو بغض ہو پھر اس کے ساتھ بغض کا دل میں رکھنا. ساتویں علامت، کثرت ذکر اللہ، جب محبت ہو تو پھر تذکرہ بھی زیادہ ہوتا ہے. من احب شیئن اکثر ذکرہ، دستور کی بات ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے انسان اس کی باتیں کرتا رہتا ہے. ہم نے کئی مرتبہ دیکھا ماں کو اولاد سے محبت ہوتی ہے وہ بیٹے کی باتیں ہی سناتے نہیں سکتی، جو بیوی خاوند سے محبت کرتی ہے اس کی باتیں کرتے نہیں اس کی زبان تھکتی. اسی طرح مومن کو چاہیے جہاں موقع ملے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر مبارک کر دیں. جہاں جاتے ہیں ہم تیرا فسانہ چھیڑ دیتے ہیں. یہ محبت کی علامت ہے اور محبت کا تقاضا ہے. چنانچہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ خطبہ دینے کے لیے بیٹھے اپنے دور خلافت میں, کہا سمعت رسول اللہ العام الاول فاول فبکا, کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک تال یہ سنا اور جب نبی علیہ السلام کے لفظ زبان سے ادا ہوئے فبکا آنکھوں میں سے آنسو آ گئے, سر نیچے جھکا لیا پھر آنسو سمیٹے, پھر دوبارہ اسی طرح سمیتو کا لفظ کہا, جب نبی علیہ السلام کا نام آیا پھر آنکھوں میں سے آنسو. خطبہ دینے سے پہلے تین مرتبہ ایسا ہوا. ان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد اس قدر آیا کرتی تھی. عبداللہ ابن عمر لانو بیٹھے تھے تو زیادہ بیٹھنے کی وجہ سے پاؤں سن ہو گیا. کسی نے کہا کہ بھائی جس سے محبت زیادہ اسے یاد کرو. اذکر احب الناس الیک یذل عنک, تو یہ تمہاری سن ہونے کی کیفیت ختم ہو جاتی. فصاح یا محمد, فوراً کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, فانتشرت, اللہ نے پاؤں کا وہ سن ہونا جو تھا اسی وقت ختم فرما دیا. تو بے اختیار ان کی زبانوں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ہوتا تھا. سیدنا بلال لانو مدینہ طیبہ میں اذان دیتے تھے. جب نبی علیہ السلام نے پردہ فرمایا تو بلال لانو نے سوچا کہ اب اس جگہ پر میں رہوں گا اور اگر اذان دوں گا اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے انور نہیں دیکھوں گا تو میں برداشت نہیں کر سکوں گا. چنانچہ وہ شام ہجرت کر کے چلے گئے. ایک رات خواب میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب ہوئی. فرمایا بلال کتنی سرد مہری ہے کہ اتنا عرصہ ہوا ہمیں ملنے ہی نہیں آئے. اسی وقت اٹھ کے بیٹھ گئے. بیوی سے کہا کہ تیاری کرو میں نے ابھی سفر شروع کرنا ہے. رات میں ہی سفر شروع کر دیا. چنانچہ مدینہ طیبہ حاضر ہوئے, صلاۃ والسلام پڑھا, حاضری دی, نماز کا وقت ہو گیا. اذان دینی تھی تو دو شہزادے سیدنا حسن اللہ عنہ اور سیدنا حسین اللہ عنہ, انہوں نے فرمائش کر دی کہ ہمیں اپنے نانا جان کے زمانے کی اذان کی آواز سنوا دیجئے. فرمائش ایسی تھی کہ انکار کی گنجائش نہیں تھی. چنانچہ بلال لانو نے جب اذان دینی شروع کی اور صحابہ کے کانوں میں وہ آواز پہنچی جو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پہنچتی تھی, آنکھوں کو قابو نہ رہا, رونے لگ گئے. جب قریب کے گھروں میں آواز پہنچی تو عورتیں رونے لگی, حتیٰ کہ انہوں نے اپنے آپ کو چادروں میں لپیٹا اور یہ معلوم کرنے کے لیے کہ یہ آواز کیسے آنے لگی. وہ مسجد کے قریب آئیں, اب مسجد کے اندر صحابہ رو رہے ہیں, مسجد کے باہر مستورات رو رہی ہیں. اور عجیب وقت وہ بنا جب ایک بچے نے اپنی ماں سے یہ کوشچن پوچھا کہ اماں بلال لانو تو اتنے عرصے کے بعد واپس آ گئے, تو بتا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کب یہاں واپس آئیں گے. تو صحابہ کو جب نبی علیہ السلام کی یاد آتی تھی تو ان کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے تھے. چنانچہ جب صحابہ لانا میں ایک دوسرے کو ملتے تھے تو جیسے ہم آئس کریم پیش کرتے ہیں یا کوئی سویٹ ڈش پیش کرتے ہیں, تو صحابہ لانا ایک دوسرے کو کہتے تھے آؤ میں تمہیں نبی علیہ السلام کی باتیں سناؤں. گھنٹوں بیٹھ کے نبی علیہ السلام کی باتیں سناتے تھے. یہ ان کے نزدیک سویٹ ڈش سے زیادہ سویٹ چیز ہوا کرتی تھی. آٹھویں چیز کثرت شوق ہی الی لقائہ, جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اتنی محبت ہے تو پھر آپ سے ملاقات کا شوق دل میں ہونا. کل حبیب یحب لقاء حبیبہ, دستور کی بات ہے کہ ہر محب محبوب سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے. چنانچہ جس بندے کے دل میں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی تمنا, آپ سے ملاقات کی تمنا ہوگی, یہ اس کے ایمان کی حلاوت کی نشانی ہے. چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں من اشد امتی لی حب ناس یکونون بعدی, کہ انسانوں میں میرے بعد جو لوگ آئیں گے ان میں سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرنے والے لوگ وہ ہوں گے، یود احدہم لو رآنی بأہلہی ومالہی، کہ ان میں سے بعض یہ تمنا کریں گے کہ اگر ہم اپنے مال اور اپنی اولاد کو دے کر نبی علیہ السلام کا دیدار حاصل کر سکتے تو ہم یہ عمل بھی کر گزرتے. چنانچہ عبدہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، فرماتی ہیں کہ میرے والد خالد بن میدان جب رات کو بستر پر لیٹتے تو نبی علیہ السلام کو اور صحابہ کرام کو یاد کرتے اور کہتے، ہم اصلی و فصلی و الیہم یحن قلبی تال شوقی الیہم فعجل رب قبضی الیہ، یہ میرے اصل اور فصل تھے اور ان کی یاد مجھے تڑپاتی ہے، اے اللہ میری روح کو قبض کر لے اور مجھے ان لوگوں کے ساتھ واصل کر دے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اپنے دور خلافت میں شہر کا چکر لگا رہے ہیں، گشت فرما رہے ہیں، ایک گھر میں سے کسی بوڑھی عورت کی آواز آئی، ذرا غور سے سنا تو وہ بوڑھی عورت نبی علیہ السلام کی محبت میں اپنے لکھے ہوئے اشعار پڑھ رہی تھی. تو عمر رضی اللہ عنہ نے دروازہ کھٹکھٹایا، بوڑھی عورت نے پوچھا من انت، جواب دیا کہ امیر المومنین عمر بن الخطاب. وہ کہنے لگی کہ امیر المومنین رات کے وقت میں مجھ بڑھیا کے دروازے پر؟ اس نے دروازہ کھولا، امیر المومنین تشریف لائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمرے میں قدم رکھا اور کہا کہ آج میں آپ کے سامنے ایک فریاد لے کر آیا ہوں، میری فریاد کو پورا کر دیں. اس نے کہا آپ بیٹھیں تو صحیح چارپائی پہ، نیچے زمین پر بیٹھ گئے. فرمانے لگے کہ میری بات کو پورا کریں تب میں چارپائی پر بیٹھوں گا. آنکھوں میں آنسو. بڑھیا نے کہا میں آپ کی کون سی تمنا پوری کر سکتی ہوں؟ فرمانے لگے کہ ابھی جو تم نے نبی علیہ السلام کی محبت میں اشعار پڑھے ان میں آخری شعر کا ترجمہ یہ تھا، اللہ مجھے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں اکٹھا کر دینا، اس شعر میں تھوڑی سی تبدیلی کر کے اس کو یوں پڑھ لو، اللہ مجھے اور عمر بن الخطاب لانوں کو جنت میں محبوب کے ساتھ اکٹھا کر دینا. اللہ محمد صلاۃ الابراری صلى عليه الطيبون الاخيار يا ليت شعري والمنايا اطوار هل تجمعني وحبيب الدار. چنانچہ بلال نانو کی وفات کا وقت قریب ہوا تو بیوی نے کہا واہ حزناہو، ہائے افسوس. فرمانے لگے واہ ترباہو، اے خوشی، غدن القی الاحبت محمد وحبہو، کہ کل میری نبی علیہ السلام اور ان کی جماعت صحابہ کے ساتھ ملاقات ہو جائے گی. تو ان کو مرنا اچھا لگتا تھا کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ جلدی ملاقات ہو جائے گی. اب نواں تقاضا نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت کا، الشفقت علی امتہی والسعی فی مصالحہم، کہ اگر نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جو امت کا غم تھا اس کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لینا، اس غم کو اپنے دل میں بٹھا لینا اور امت کی ہدایت کے لیے، نفر آسانی کے لیے ہر وقت زندگی کو خرچ کر دینا، یہ بھی محبت کا تقاضا ہے. انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ذرا توجہ کیجئے، عجیب حدیث مبارکہ ہے، کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، الا اخبرکم عن اقوام، میں تمہیں کچھ لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں، لیتو بے انبیاء ولا شہداء، نہ وہ انبیاء ہوں گے نہ وہ شہداء ہوں گے، یغبطہم یوم القیامۃ الانبیاء والشہداء، ہاں قیامت کے دن ان کی کیفیت پر انبیاء اور شہداء رشک کر رہے ہوں گے. بمنازلہم من اللہ عز وجل علی منابر من نور، وہ نور کے منبروں پر بیٹھے ہوں گے، یکونون علیہا، قالو صحابہ نے عرض کیا ومن ہم، اے اللہ کے نبی اسلام وہ لوگ کون ہوں گے؟ قال نبی اسلام نے جواب میں فرمایا الذین یحببون عباد اللہ الی اللہ ویحببون اللہ الی عباده، کہ وہ لوگ جو اللہ کو بندوں کا محبوب بناتے ہیں اور بندوں کو اللہ کا محبوب بناتے ہیں. تو صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کو بندوں کا محبوب بنا دینا یہ تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن بندوں کو اللہ کا محبوب بنانے سے کیا مراد؟ تو فرمایا کہ بچوں کو، بندوں کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی تلقین کرتے ہیں، جب لوگ شریعت کے پابند ہو جاتے ہیں اللہ ان سے محبت کرنے لگ جاتا ہے. تو دین کے شعبوں میں جو کام کرنے والے لوگ ہیں، مدارس کی شکل میں، دعوت و تبلیغ کی شکل میں، یا تزکیہ و تصوف کی شکل میں، یا کسی بھی دین کے کام کی شکل میں، یہ سارے کے سارے لوگ وہ ہیں جو اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملاتے ہیں، جو بچھڑے ہوئوں کو اللہ سے ملاتے ہیں، لوگوں کے دل میں اللہ کی محبت بھرتے ہیں اور اللہ کو اپنے بندوں پر مہربان کرنے کے لیے ان بندوں کو سنت کی زندگی کی تلقین کرتے ہیں. ان لوگوں کو اللہ قیامت کے دن وہ مرتبہ دیں گے کہ جس کو دیکھ کر انبیاء اور شہداء بھی ان پر رشک کر رہے ہوں گے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو امت کے ساتھ جو محبت تھی وہ بے غرض تھی. یہ بات ذہن میں رکھیں کہ دنیا کی تمام محبتیں غرض کی محبتیں، ماں باپ کی محبت، اولاد کی محبت، شاگرد استاد کی محبت، بھائی بھائی کی محبت، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی غرض ضرور ہوتی ہے. دنیا کی محبتوں میں تو دنیا غرض، اور دین کی محبتوں میں بھی غرض ہوتی ہے. کیا؟ کہ شاگرد کے دل میں کہ مجھے استاد سے اصلاح حاصل ہوگی، اور استاد کے دل میں کہ اس کی اصلاح ہو گئی تو اللہ مجھ سے راضی ہو جائیں گے. تو غرض تو ہر بندے کے دل میں ہے نا. تو اگر کوئی بندہ معلوم کرنا چاہے کہ کوئی محبت اس کائنات میں ایسی بھی تھی کہ جو بے غرض، تو اس کو جواب دیں گے کہ ہاں آؤ آج سے 1400 سال ذرا پیچھے جا کر دیکھتے ہیں. ایک ہستی، رات کا وقت ہے، تہجد کا وقت، مصلے کے اوپر، سجدے کے اندر، رب امتی رب امتی، اللہ میری امت کی بخشش کر دیجئے بخشش کر دیجئے، یہ پڑھ رہے ہیں. اور اتنا لمبا وقت گزر گیا، عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں مجھے ڈر لگنے لگا میرے آقا کی کہیں روح تو قبض نہیں ہو گئی. میں بستر سے اٹھی اور میں نے پاؤں کے انگوٹھے کو ہلا کے دیکھا تو مجھے تسلی ہوئی کہ نہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم لمبا سجدہ فرما رہے ہیں. تو آپ کا اتنا لمبا سجدہ کرنا اور امت کی دعا کرنا یہ بے غرض محبت تھی. چونکہ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے خوشخبری دیتی تھی لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا. اللہ نے خوشخبری دے دی تھی وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، تیرا رب تجھے اتنا دے گا کہ تو بس بس کرے گا. جن کو اللہ کی رضا کی بھی خوشخبری مل گئی اور لغزشوں کی معافی کی بھی خوشخبری مل گئی، اب کوئی اور تو غرض دل میں ہو نہیں سکتی. تو ثابت ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی محبت امت کے اوپر بے غرض محبت تھی. اللہ نے ان کو رؤوف اور رحیم بنا کر بھیجا تھا، وہ رحمت وہ رافت مجبور کرتی تھی اللہ میری امت کو جہنم کی آگ سے بچا لیجئے، اور اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں مانگتے تھے. قربان جائیں، کوئی ماں اپنی اولاد کے لیے 23 سال نہیں روتی، کوئی باپ 23 سال نہیں روتا. نبی علیہ السلام 23 سال امت کے لیے دعائیں فرماتے رہے. اور پھر مزید بات دیکھیے، جب ملک الموت آئے اور عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے یاد فرمایا ہے، تو نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ ملک الموت یہ مجھے پوچھ کر بتاؤ کہ کیا اللہ تعالیٰ میری امت کے ساتھ میرے جانے کے بعد کیا معاملہ کریں گے؟ تو رب کریم کی طرف سے پیغام آیا اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کو امت کا اتنا غم ہے، ہم آپ کے پردہ کرنے کے بعد امت کو بے سہارا نہیں چھوڑیں گے. تب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حضور جانے کے لیے اپنے آپ کو پیش فرمایا. تو محبت کے تقاضوں میں سے یہ تقاضا بھی کہ انسان اپنی زندگی میں دین کو اپنا غم بنائے، دین کی خاطر اپنا جان، اپنا مال، اپنا وقت، سب کچھ قربان کر دے اور یہ نبی علیہ السلام کی غلامی اپنے لیے سعادت سمجھے. دسویں علامت کثرت الصلاۃ والسلام علیہ، محبت کا یہ تقاضا ہے کہ نبی علیہ السلام پر کثرت کے ساتھ درود شریف بھی پڑھے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. چنانچہ صبح و شام اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ایک صحابی سید القراء ابن کعب لانو نبی اسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں کتنا درود شریف پڑھا کروں؟ فرمایا جتنا چاہو. اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تیسرا وقت درود شریف تیسرا حصہ. فرمایا کہ اگر تو زیادہ کرے گا تو تیرے لیے زیادہ فائدہ مند. انہوں نے کہا کہ دو حصے درود شریف. فرمایا اور زیادہ پڑے گا تو اور فائدہ. انہوں نے کہا کہ اج الک دعائی کلہو، جتنا بھی میرے پاس وقت ہوگا میں ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتا رہوں گا. فقال صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے جواب میں فرمایا اذن یغفر ذنبک، پھر اللہ تعالیٰ اس کے بدلے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے. وتکفا ہمک، اور اللہ تیرے تمام غموں کو دور کرنے کے لیے کافی ہو جائیں گے. تو درود شریف کی برکت ہے، اللہ تعالیٰ غم پریشانی کو دور کر دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. چنانچہ عمر بن خطاب نے فرماتے تھے الصلاۃ الدعاء والصلاۃ معلق بین السماء والارض، دعا اور نماز زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے. فلا یصعد الی اللہ منہ شیء حتی یصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت تک کوئی قبول نہیں ہوتی جب تک کہ اس میں نبی علیہ السلام پر درود شریف نہ شامل کیا جائے. اس لیے دعا مانگنے سے پہلے بھی درود شریف پڑھتے ہیں، بعد میں بھی درود شریف پڑھتے ہیں. حدیث پاک میں ہے الدعاء بین الصلاتین لا يرد، کہ جو دعا دو درود شریفوں کے درمیان ہوگی اول آخر درود شریف، اللہ تعالیٰ اس دعا کو رد نہیں فرماتے. نبی علیہ السلام نے ایک ارشاد فرمایا من صلی علیہ فی کتاب، جو بندہ لکھ رہا ہو اور لکھنے کے دوران نبی علیہ السلام کا نام نامی اسم گرامی آئے اور وہ آپ کے مبارک نام کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم لکھے، تو فرمایا من صلی علیہ فی کتاب لم تزل الملائکۃ تستغفر له ما دام اسمی فی ذلک الکتاب، جب تک میرا نام اس کتاب کے اندر رہے گا فرشتے اس بندے کے گناہوں کی مغفرت کے لیے دعا کرتے رہیں گے. طلباء نوٹس بناتے ہیں، رجسٹر بناتے ہیں، تو جہاں اس میں گرامی آئے وہاں ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنے کا اہتمام کریں. ابن مسعود لانو فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اول الناس بی یوم القیامہ، قیامت کے دن میرے سب سے قریب وہ ہوگا اکثرہم علی صلاتن، جو دنیا میں مجھ پر زیادہ درود شریف پڑھنے والا ہوگا. ابوبکر صدیق اللہ عنہ فرماتے ہیں الصلاۃ علی النبی امحق للذنوب من الماء البارد للنار، ٹھنڈا پانی آگ کو اتنا جلدی نہیں بجھاتا جتنا جلدی درود شریف انسان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. ابو ہریرہ اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا من نسی الصلاۃ علی نسی طریق الجنہ، جو شخص مجھ پر درود شریف پڑھنا بھول گیا وہ بندہ جنت کے راستے کو ہی بھول گیا. حضرت علی اللہ عنہ فرماتے تھے واللہ لولا ما ذکر اللہ ورسولہ فی فضل التسبیح والتکبیر والتحلیل والتحمید، اللہ کی قسم اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تسبیح یعنی سبحان اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اس کے فضائل اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ بتائے ہوتے، لَجَعَلْتُ كُلَّ أَنْفَاسِ صَلَاةً عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، میں اپنی زندگی کے ہر سانس میں نبی علیہ السلام پر درود شریف ہی پڑھا کرتا. سیدنا صدیق اکبر نبی علیہ السلام کے قریب حاضر ہیں، ایک نوجوان آ گیا، نبی علیہ السلام نے جگہ بنائی اور اس نوجوان کو اپنے اور ابوبکر صدیق لانو کے درمیان بٹھایا اور فرمایا کہ ابوبکر اس بات پر تمہیں حیرانی ہو رہی ہوگی. عرض کیا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم حیرانی ہو رہی ہے. فرمایا ان ھذا الفتى یصلی علی صلاۃ، یہ نوجوان میرے اوپر ایک ایسا درود شریف پڑھتا ہے، ما یصلیھا علی احد من امتی، میری امت میں ایسا درود شریف کوئی دوسرا نہیں پڑھتا. اس کی وجہ سے میں نے اس کو اپنے قریب بٹھایا اور وہ کیا درود شریف پڑھا کرتے تھے، اللہم صل علی محمد عدد من صلى علی وصل علی محمد عدد من لم یصلی علی وصل علی محمد کما امرت بالصلاۃ علی وصل علی محمد کما تحب ان یصلی علی وصل علی محمد کما ینبغی ان یصلی علی. ایک حدیث پاک میں ہے، ثلاثۃ یوم القیامۃ تحت عرش اللہ، تین بندے قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوں گے، ان میں سے ایک وہ بندہ، من اکثر الصلاۃ علی، جو میرے اوپر کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھتا ہوگا. چنانچہ علماء نے کتابوں میں ان مقامات کا تذکرہ کیا اور مواقع کا تذکرہ کیا جس پر درود شریف پڑھنا چاہیے. ایک دخول المسجد والخروج من، مسجد میں داخل ہوتے وقت اور مسجد سے خارج ہوتے وقت، والتشہد اور التحیات میں جیسا سب پڑھتے ہیں، ورؤیت المساجد، مسجد نظر آئے تو درود شریف پڑھنا، دخول الاسواق، بازار میں داخل ہوتے ہوئے گزرتے ہوئے درود شریف پڑھنا، دخول البیت والخروج من، گھر میں داخل ہوتے وقت اور گھر سے نکلتے وقت درود شریف پڑھنا، نسیان الحاجہ، کوئی رکھ چیز رکھ کے بھول جائے یا بات بھول جائے اس حالت میں درود شریف پڑھنا، وقت الفقر، تنگ دستی کے عالم میں درود شریف پڑھنا، فی البدایت فی العلم، فی البدایت فی الخطب، علم پڑھتے ہوئے مجلس علم کے وقت درود شریف پڑھنا، خطبہ دیتے ہوئے درود شریف پڑھنا، والانتہاء من مجالس العلم، مجلس علم کے اختتام پہ درود شریف پڑھنا، فی لقاء الاخوان، دو بھائی جب آپس میں ملیں اس موقع پر نبی علیہ السلام پر درود شریف پڑھنا، فی موادعتہم و مفارقتہم، پھر مدارسۃ الحدیث النبوی، نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ کا درس دینے سے پہلے حدیث پڑھنا، عند تذکرتہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کا جب بھی تذکرہ ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف پڑھنا، عند ذکر اصحابہ، صحابہ کے تذکرے پر بھی نبی علیہ السلام کو یاد کر کے درود شریف پڑھنا، عند ذکر شیء من معاصرہ، نبی علیہ السلام سے تعلق نسبت رکھنے والی کوئی چیز، موئے مبارک دیکھا یا کوئی اور ایسی چیز دیکھی تو اس وقت پڑھنا، عند دخول المدینہ، اور جب مدینہ میں داخل ہونا تو درود شریف پڑھنا، عند المرور علی قبرہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور صلاۃ والسلام کے لیے حاضری دینا تو اس وقت درود شریف پڑھنا. درود شریف کے فضائل سن لیجئے، انہا سبب لہدایت المصلی وحیات قلبہ، درود شریف پڑھنے سے اللہ تعالیٰ درود شریف پڑھنے والے کو ہدایت دیتے ہیں اور اس کے دل کو اللہ زندہ فرما دیتے ہیں. انہا سبب لزیادت محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ درود شریف نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت میں زیادتی کا سبب، انہا سبب لزیادت محبت العبد لرسول اللہ، جو درود شریف زیادہ پڑھتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے محبت زیادہ ہوتی ہے. انہا سبب قرب العبد من ربہی یوم القیامہ، قیامت کے دن بندے کا نبی علیہ السلام سے قرب حاصل ہونے کا ذریعہ بنتا ہے. انہا اداء لشیء من حقہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو دروشی پڑھتا ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کا گویا حق ادا کرتا ہے. انہا سبب مغفرت الذنوب، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر دروشی پڑھنا گناہوں کی مغفرت کا سبب. انہا سبب کفایت اللہ عبدہ ما اہمہ، بندے کے غم اور پریشانیوں کے ختم ہونے کا سبب. انہا سبب اجابت الدعاء، دعا قبول ہونے کا سبب. انہا سبب نیل شفاعت ہی صلی اللہ علیہ وسلم، دروشی پڑھنے والے کو نبی علیہ السلام کی شفاعت نصیب ہوگی. انہا سبب زکات و طہارت للمصلی، جو پڑھنے والا اس کا دل پاک اور صاف ہو جاتا ہے. انہا تطیب للمجالس، مجلسیں پاکیزہ ہو جاتی ہیں. اور دروشی پڑھنے والا اللہ کے نزدیک بخیل نہیں ہوتا. انہا سبب فی ان لا تکون المجالس حسرتا و ندامتا علی اصحابہا یوم القیامہ، جس مجلس میں دروشی پڑھ لیں تو قیامت کے دن وہ مجلس حسرت اور ندامت کا سبب نہیں بنے گی. اور جو نبی علیہ السلام پر دروشی پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے اوپر 10 جو ہے وہ رحمتیں نازل فرمائیں گے. انہا سبب للبرکت فی ذات المصلی و عملہ و عمرہ و مصالحہ، بندے کے عمر میں اعمال میں دروشی کے پڑھنے سے برکت ہو جاتی ہے. انہا سبب لتثبیت قدم العبد علی الصراط والجواز علیہ، درود شریف کو کثرت سے پڑھنے والا قیامت کے دن پل صراط کو بڑے آرام آسانی کے ساتھ پار کر سکے گا. سوچئے اس عمل کے اندر کتنی فضیلت ہے. اور ایک اور آخری لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ، وہ کیا ہے؟ انہا سبب لثقل کفت المیزان، درود شریف نیکیوں کے پلڑے کے جھک جانے کا قیامت کے دن سبب بن جائے گا. ایک حدیث مبارکہ سن لیجئے، اخرجہ ابن ابی دنیا و نمیری فی کتاب الاعلام، الاعلام کتاب میں اس کو نمیری نے اور ابن ابی دنیا نے نقل فرمایا. عبداللہ رضی اللہ عنہ صحابی ہیں جو روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں ان لآدم علیہ السلام من اللہ عز و جل موقفا فی فس من العرش، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو عرش کے سامنے ایسا مقام عطا فرمائیں گے. علیہ ثوبان اخضران، انہوں نے دو سبز کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے. کأنہ نخلۃ صحوق، لمبی کھجور کی کھجور کا درخت ہوتا ہے، اس طرح اللہ ان کو لمبا قد عطا کریں گے. ینظر الی من ینطلق بہ من ولدہ الی الجنہ وَمَن يُنْطَلَقُ بِهِ إِلَى النَّارِ، تو آدم علیہ السلام دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ جو میزان ہو رہا ہے تو کون سا بندہ جنت کی طرف لے جایا جا رہا ہے اور کون سا بندہ جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہے. فَبَيْنَا آدَمُ عَلَى ذَلِكَ، آدم علیہ السلام اس حال میں ہوں گے. اِذْ نَظَرَ إِلَى رَجُلٍ مِّنْ أُمَّتِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، کہ وہ دیکھیں گے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کا ایک بندہ ینطلق بہ الی النار، فرشتے اس کو گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہوں گے. فینادی آدم علیہ السلام یا احمد یا احمد، تو آدم علیہ السلام اس وقت نبی علیہ السلام کو پکاریں گے اے احمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے احمد صلی اللہ علیہ وسلم. فیقول علیہ الصلاۃ والسلام، جواب میں نبی علیہ السلام عرض کریں گے لبیک یا ابا البشر، اے بشر کے باپ میں حاضر ہوں. فیقول، آدم علیہ السلام فرمائیں گے ھذا رجل من امتی کا ینطلق بہ الی النار، یہ آپ کی امت کا ایک بندہ ہے اور فرشتے اس کو جہنم لے کے جا رہے ہیں. قال صلی اللہ علیہ وسلم، نبل شام فرماتے ہیں فاشد المئزرا، میں اپنی تہبند کو کس کے باندھ لوں گا. یہ ایک طریقہ تھا عربوں میں اہم کام کے لیے قدم اٹھانے سے پہلے کہ میں نے کس کے چادر باندھ لی اور میں نے قدم اٹھایا، یعنی پوری ول پاور کے ساتھ کسی کام کے لیے متوجہ ہونا. تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اپنی تہبند کو کس کے باندھ لوں گا، وَأَسْرَعُ فِي أَثَرِ الْمَلَائِكَةِ، اور میں ان فرشتوں کے پیچھے تیزی سے چلوں گا. فَأَقُول، اور میں ان کو کہوں گا یا رسول ربی قفو، اے میرے رب کے نمائندو ورکرو رک جاؤ. فیقولون، فرشتے آگے سے جواب دیں گے نحن الغلاظ الشداد الذین لا نعصی اللہ ما امرنا ونفعل ما نؤمر، ہم بڑے سخت گیر اور قوی ہیں اور ہم وہی کرتے ہیں جس کا کرنے کا اللہ نے حکم دیا، ہم اللہ کے حکم کے خلاف نہیں کر سکتے. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ یہ جواب دیں گے فَإِذَا آئیَسَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، جب نبی علیہ السلام اس جواب کو سنیں گے تو پھر کیا ہوگا، قَابَضَ عَلَى لِحْيَتِهِ بِيَدِهِ الْيُسْرَى، نبی علیہ السلام اپنا بایاں ہاتھ اپنی ریش مبارک کے اوپر رکھیں گے، وَاسْتَقْبَلَ الْعَرْشَ بِوَجْهِهِ، اور اپنے منور چہرے کے ساتھ عرش کی طرف دیکھیں گے. عربوں میں کسی کے سامنے فریاد عاجزی ظاہر کرنے کا یہ طریقہ ہوتا تھا، کسی کو منانے کا طریقہ ہوتا تھا، منت سماجت کا یہ طریقہ ہوتا تھا کہ اس کے سامنے بائیں ہاتھ سے داڑھی کو پکڑ کے اس کے چہرے کی طرف دیکھو اور اس سے رحم کی اپیل کرو. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہو بہو وہی عمل فرمائیں گے. فرماتے ہیں کہ پھر میں کہوں گا یا ربی، اے اللہ پروردگار، قد وعدتنی اللہ تخزینی فی امتی، آپ نے میرے ساتھ وعدہ نہیں کیا تھا میری امت کے معاملے میں مجھے رسوا نہیں فرمائیں گے. فیاتی ندا من قبل العرش، عرش کے اوپر سے آواز آئے گی اطیعوا محمدا، میرے فرشتو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانو. وردو ھذا العبد الی المقام، اور اس بندے کو میزان کے پاس واپس لے جاؤ. فیخرجو صلی اللہ علیہ وسلم بطاقتن بیضاء کالانملتی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام انگلی کے ایک پورے کے برابر ایک چھوٹا کاغذ کا ٹکڑا اپنے پاس سے نکالیں گے. فیلقیھا فی کفت المیزان الیمنا، اور اسے دائیں طرف والے پلڑے کے اندر رکھ دیں گے. وہو یقول بسم اللہ، اور ڈالتے ہوئے نبی علیہ السلام بسم اللہ پڑھیں گے. فترجح الحسنات علی السیئات، وہ چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا اتنا بھاری ہوگا کہ اب نیکیوں کا پلڑا اس کے گناہوں کے پلڑے کی نسبت بھاری ہو جائے گا. فیناد المنادی، چنانچہ ندا دینے والا ندا دے گا. سوئدا وسوئدا جدہ، یہ بندہ سعید بن گیا، اس کے جد سعید بن گئے. وثقلت موازینہ، اور اس کا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا. انطلقوا بہ الی الجنہ، اس بندے کو جنت کی طرف لے کے جاؤ. جب بندے کو فرشتے جنت کی طرف لے کر جانے لگیں گے تو وہ کہے گا کہ فو، فرشتو ٹھہر جاؤ، حتی اسأل ھذا العبد الکریم علی ربہ، میں اس کریم بندے سے پوچھ تو لوں کہ یہ ہستی کون ہے. فیقول، وہ بندہ کہے گا بے ابی انت و امی ما احسن وجھک، آپ پہ میرے ماں باپ قربان، آپ کا چہرہ کتنا خوبصورت ہے. وَأَحْسَنَ خَلْقُكَ، اور آپ کے اخلاق، آپ کی پرسنالٹی کس قدر اچھی ہے. من انت، آپ کون ہیں. فَقَدْ أَقِلْتَنِي إِسْرَتِي، آپ نے میرے گناہوں کو کم کر دیا. وَرَحِمْتَ عَبْرَتِي، میری لغزشوں کو ہلکا کر دیا. فیقول علیہ الصلوۃ والسلام جواب میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے انا نبیک محمد، میں تمہارا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں. وہادہی صلاتک اللتی کنت تصلی علیہ، یہ وہ درود شریف ہے جو تو زندگی میں میرے اوپر پڑا کرتا تھا. وفیتک احوج ما تکون علیہ، تجھے اب ضرورت تھی، اللہ نے درود شریف کا تجھے اجر دیا اور اس کی برکت سے اللہ نے تمہیں جنت عطا فرما دی. اللہ رب العزت ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سچی محبت دلوں میں پیدا کرنے کی اور تمام تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر جو سچائی کی خاطر دکھ اٹھاتا تھا، سلام اس پر جو بھوکا رہ کے اوروں کو کھلاتا تھا، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو کبائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے فضل کے موتی بکھیرے ہیں، سلام اس پر بروں کو جس نے فرمایا کہ میرے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ. www.tasqur'an.com